تیرے حبیب کا دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. میٹھے میٹھے اسلام بھائیو، احکام تجارت سلسلے کے ساتھ حاضر ہیں. نام سے ہی ظاہر ہے کہ سلسلے کے اندر تجارت سے متعلق، کاروبار سے متعلق احکام یعنی شرعی احکام بیان کیے جاتے ہیں. دارالافتاء اہل سنت کے مفتی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہوتے ہیں، آپ کی جانب سے پوچھے جانے والے سوالات کے جوابات عطا فرماتے ہیں. اس سلسلے میں مختلف مارکیٹوں، مختلف فنعانات سے متعلق بھی سوالات ہوتے ہیں، اور بعض اوقات ہم جنرل سوالات بھی لیتے ہیں کہ کسی بھی موضوع سے متعلق آپ ہمارے سلسلے کے اندر سوال کر کے شرعی رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں. سوالات کے آغاز سے پہلے درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو کوئی شخص مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالی اس پر 10 مرتبہ رحمت نازل فرماتا ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. حضور، والدہ ماجدہ کے انتقال ہوا، آج تقریباً ایک ہفتہ ہو چکا ہے. تعزیت کے حوالے سے ایک سوال کرنا چاہوں گا کہ تعزیت کے بارے میں ہم نے سنا کہ 3 دن سے بعد تعزیت نہیں کرنی چاہیے. اگر یہ صحیح میں مسئلہ بیان کر رہا ہوں تو اب ایک ہفتہ گزر چکا، جس طرح آج ہماری سلسلے میں باقاعدہ ملاقات ہو رہی ہے، ہم گفتگو کر رہے ہیں، تو مجھے کیا الفاظ استعمال کرنے چاہیے؟ یا کوئی اور اسلامی بھائی کسی کو اتنے دن بعد ملتا ہے، اب ظاہر سی بات ہے معاشرتی تقاضا کہ وہ فوت ہونے والے کے متعلق اس سے بات چیت تو کرے گا، تو کیسے الفاظ ہونے چاہیے کہ وہ تعزیت بھی نہ کہلائے اور وہ افسوس کرنا بھی کہلائے، اس کی دلجوئی بھی ہو جائے، اور اس کے علاوہ بھی جو ہے کچھ آپ مدنی پھول ارشاد فرمائیے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تعزیت کا جو ایک نظام ہے نا، پہلے تو اسے بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا، یعنی ایک تھیوری ہوتی ہے اور ایک پریکٹیکل ہوتا ہے. تو یہ دین اسلام کا اتنا حسین نظام ہے
سبحان اللہ
کہ اس میں، اس کے بیک گراؤنڈ میں دل جوئی کا عنصر نمایاں ہے
سبحان اللہ،
کہ اس سے مقصود ہوتا ہے دل جوئی کرنا
ماشاءاللہ.
اور حادثے ہوتے ہیں، ظاہر بات ہے یہ بڑے صدمے ہوتے ہیں، کسی کا انتقال کر جانا اور خصوصاً والدہ کا انتقال کر جانا، انسان شوق میں ہوتا ہے. تو اس کو شوق سے کیسے نکالا جائے،
صدمے سے کیسے نکالا،
کیسے نکالا جائے؟ تو مختلف جب لوگ آتے ہیں، ایک آیا، دوسرا آیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، اب اس کی توجہ بڑھتی ہے.
صحیح، یہ ہر ایک کو اکیلا بیٹھ جائے گا تو وہ اسی طرف متوجہ،
اسی طرف متوجہ رہے گا.
صحیح،
اس کی توجہ بڑھتی ہے، یہ ان سے گفتگو کرتا ہے، انہیں پس منظر بتاتا ہے کیسے انتقال ہوا. پھر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو دور دراز سے آئے ہوتے ہیں، اس کے دل میں خوشی داخل ہوتی ہے.
صحیح،
کہ ماشاءاللہ اتنی دور سے یہ تعزیت کے لیے آئے ہیں.
صحیح،
تو یوں جو ہے اس موقع پر مختلف اس یعنی اسی انداز کی خوشیاں ہوتی ہیں جو اس کے دل میں داخل کی جا سکتی ہیں، تو اس سے جو بندے کا غم ہے وہ ہلکا ہوتا ہے اور وہ ایک نارمل روٹین کی طرف آتا ہے. ورنہ اگر اس سے وہ صدمہ دور نہ ہو تو وہ پھر شاید دنیا سے کنارہ کشی اختیار کر لے، اور ایسا شریعت کو مطلوب نہیں ہے.
ٹھیک،
تو ایسا اسلام کا حسین نظام ہے کہ مطلب کوئی بیمار ہو جائے تو اس کی عیادت کی جائے, اس کے فضائل وارد ہوئے, کسی کا انتقال ہو جائے, کسی کے گھر میں انتقال ہو جائے تو لواحقین سے تعزیت کی جائے, پھر جنازہ ہے, پھر جنازے کے ساتھ لوگوں کا جانا ہے, تو یہ اس طرح جو ہے وہ کسی کے غم میں شرکت کرنا گویا کہ اس کے مطلب کہ صدمے کو شیئر کرنا ہے, اس کے غم کو اپنا غم سمجھا جاتا ہے, اور اس طرح جو ہے وہ لواحقین کو راحت پہنچتی ہے. پھر جس طرح دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کی برکتوں سے جس وسیع پیمانے پر انہیں سالِ ثواب کیا گیا, یعنی بالخصوص دعوت اسلامی سے وابستہ مدارس کے اندر, جامعات کے اندر, اس کے علاوہ بھی جو مختلف طریقوں سے کیا گیا, تو وہ یقیناً ایک اس کی توقع نہیں تھی, گمان میں بھی نہیں تھا کہ مرحومہ کو اتنا بڑا اصالِ ثواب پہنچے گا. تو اس کی وجہ سے بھی نہ صرف میرے دل میں ایک روحانی خوشی محسوس ہوئی بلکہ میرے جو لواحقین ہیں ان کے دل میں بھی ایک روحانی خوشی محسوس ہوئی ہے, اور یقیناً یہ ان کا ایک اعزاز ہے کہ اس ماحول کی برکت سے جو ایک محبت ہے, خاص طور پر دین کی جو محبت ہے اور علم کی جو محبت ہے لوگوں کے دلوں میں, اس کے تعلق سے انہیں ایک بڑے تعداد میں اصالِ ثواب کیا گیا. اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کی اعمال کو قبول فرمائے. آپ کا سوال جہاں تک تھا, اصل میں تعزیت جو ہے وہ سوگ کا نام ہے,
سوگ
یعنی آپ کسی کے ساتھ جا کر اس کے سوگ میں شریک ہوتے ہیں اور تین دن سوگ کے ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے,
تین دن کے بعد سوگ نہیں ہے.
صحیح.
جیسے ہمارے ہاں ایک معمول ہے کہ جناب ان تین دنوں میں بھی کھانے کا اہتمام کیا جاتا ہے, دعوت عام ہوتی ہے لوگوں کے لیے جیسے سوئم پر ہوتی ہے.
جی جی.
تو اس سے شریعت مطہرہ نے منع فرمایا ہے.
صحیح.
کیونکہ یہ دعوت کا موقع نہیں, اس لیے کہ یہ سوگ کا موقع ہے, اور سوگ کے موقع پر دعوت نہیں ہوتی.
صحیح.
تو یہ تین دن سوگ کے ہیں, اس لیے جو ہے وہ تعزیت کی اہمیت انہی دنوں کے لیے بیان کی گئی ہے, اور یہ بیان کیا گیا کہ تین دن کے بعد تعزیت نہ کی جائے.
صحیح.
لیکن جب کوئی مسلمان مطلب کہ ایک بڑا ہلکا احباب ہوتا ہے, ہر شخص اپروچ نہیں کر سکتا فون کے ذریعے, اور بہت سارے لوگ سمجھدار ہوتے ہیں,
ٹھیک
ہے, وہ فوری طور پر فون بھی نہیں کرتے.
صحیح.
کہ بندہ ویسے پریشانی میں ہوتا ہے, جیسے وہ جہاں بھی کوئی گیا ہے اور اسے کوئی ملا ہے تو وہ ظاہر بات ہے افسوس تو کرے گا نا.
جی جی.
تو افسوس کرنا منع نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
ایک ہے چل کے اس کے گھر جانا اور جا کے تعزیت کرنا, یہ ایک باضابطہ تعزیت ہے.
کہتے ہیں دعا کرنے جا رہے ہیں.
دعا کرنے جا رہے ہیں. باقی جو دعا ہے, کوئی کسی بھی وقت ملا ہے.
صحیح.
بیٹھے اور دعا کر دی, تو یہ اس ممنوع کام میں داخل نہیں ہے.
ٹھیک ہے.
اس کی اجازت تو ہوگی.
ٹھیک ہے. اس میں حضور یہ تو ہے نا کہ ایام وفات قریب قریب ہیں, اب جس طرح ہمارے علاقوں میں تو دیکھا ہوگا, شاید آپ بھی معلومات ہوں گی کہ عید آئی, جیسا پہلی عید آئی کہ ان کی والدہ کی آج پہلی عید ہے, تو باقاعدہ لوگ جائیں گے اس گھر کے اندر, اور وہ لوگ بھی کپڑے نہیں سلوائیں گے, خوشیاں نہیں منائیں گے, اور دوسرے لوگ بھی ان کے گھر جا رہے ہیں کہ آج پہلی عید ہے انتقال کی, تو جا کر دعا کر کر آتے ہیں, تو کیا یہ بھی تعزیت کہلائے گی؟ سال ثواب کہلائے گا؟ کیا
یہ تعزیت ہی کہلائے گی؟
ٹھیک ہے.
اور سوگ تین دن ہے.
ٹھیک ہے.
تین دن کے بعد جو ہے وہ زندگی کو معمول پر لانا ضروری ہے.
صحیح.
اور جو بھی سوگ کی وجہ سے جن چیزوں سے بچا جاتا ہے ان چیزوں سے نہیں بچا جائے گا.
صحیح.
سوائے یہ کہ جو بیوہ ہے اس کا سوگ چار مہینے دس دن ہے.
ٹھیک ہے.
اس کا سوگ لمبا ہے,
عدت
گزارے گی, اور وہ سوگ کے اس کے احکام ہیں. لیکن جو بقیہ لوگ ہیں وہ پہلے عید پر نئے کپڑے نہ سلائیں, یہ سمجھ کے کہ ہمارے یہاں تو فوتگی ہوئی تھی کچھ ایام پہلے یا کچھ ماہ پہلے, تو یہ کرنا ان کا غیر شرعی عمل ہے. شریعت مطہرہ اس کی اجازت نہیں دیتی.
اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ مفتی صاحب کی والدہ کو غریق رحمت فرمائے, آپ کے درجات کو مزید بلند فرمائے. حضور, موضوع سے متعلق, تجارت سے متعلق سوالات کی طرف بڑھتے ہیں. پچھلے دو ہفتے ہم نے فرنیچر مارکیٹ سے متعلق سوالات اپنے سلسلے میں شامل کیے تھے, اسی سے متعلق اور بھی بہت ساری باتیں ہیں. حضور, دو طرح سے فرنیچر بنایا جاتا ہے عموماً, ایک تو ہوتا ہے خالص لکڑی کا, اور وہ تو اب بہت کم ہو گیا, صوفہ وغیرہ بن جائے گا یا کچھ حصہ لکڑی کا استعمال ہوگا, اور کچھ فرنیچر جیسے الماریاں وغیرہ ہیں, شوکیس وغیرہ اس طرح کی چیزیں وارڈروب شیٹس کے ساتھ بنتی ہیں, مصنوعی طور پر لکڑی کو تیار کیا جاتا ہے, ان لکڑی کا ہی اس کے اندر مٹیریل ہوتا ہے لیکن وہ لکڑی کے تختے بنائے.
بہت سارے آئٹم آ گئے نا, بہت آئٹم آ گئے.
ٹھیک ہے, تو اب حضور تیار ہونے کے بعد تو اب بعض دفعہ پالش کرنی پڑتی ہے, بعض فارمیکا ٹائپ کی چیز لگی ہوتی ہے تو وہ بہت ساری چیزیں جن میں پالش نہیں ہوتی ہے پالش کرنی پڑتی ہے. فارمیکے والی میں تو پتا ہے کہ یہ فلاں شیٹ ہے فلاں نسل سے تعلق رکھتی ہے, لیکن جو فارمیکے سے ہٹ کر جو شیٹس ہیں جن میں پالش کرنی پڑتی ہے اور پنجاب میں عموماً استعمال کی جاتی ہیں, ان میں فرق محسوس نہیں ہوتا. ایک کو چپ بورڈ کہتے ہیں, ایک کو ون بورڈ کہتے ہیں. تو اب ون بورڈ اچھی نسل کی ہوتی ہے, چپ بورڈ جو ہے وہ کمزور نسل کی ہوتی ہے. پالش کے بعد جو ہے اگر اچھا کاریگر ہے تو وہ دونوں کو ایک کر دیتا ہے, تو عموماً جو استعمال ہوتا ہے اس کی بجائے وہ دوسری استعمال کر دی جائے چپ بورڈ. پالش میں جو اس کی فنیشنگ میں وہی چیز دکھا دی جائے جو عام طور پر ہوتی ہے, کیا یہ طریقہ صحیح ہوگا؟
اصل میں کچھ چیزیں دین اسلام کی اتنی واضح ہیں, کچھ اصول ہیں کہ پوری کی پوری تجارت کو جو محیط ہے اور تجارت کا شاید ہی کوئی گوشہ ہو, مطلب کیا فرنیچر مارکیٹ تو کیا سنار مارکیٹ تو کیا کوئی اور مارکیٹ, جیسے ایک اصول ہے دھوکہ نہ دینا.
ٹھیک ہے,
تو اب کوئی شخص اگر چھپائے گا تو کس مقصد کے لیے چھپائے گا؟
ٹھیک ہے,
یا تو یہ ہے کہ وہ ایسے پالش اس لیے کرے گا اچھی کہ اس چیز میں خوبصورتی پیدا ہو, نکھار پیدا ہو, یا اس کا یہ مقصد ہوگا کہ اس کی جو ہے وہ شکل و صورت بدل جائے اور اسے دوسری چیز کہہ کر بیچا جا سکے.
ٹھیک ہے,
جیسا کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ کھوپرے کے اندر آٹا ملا دیتے ہیں,
کھوپرے میں آٹا پیسے
ہوئے کھوپرے میں آٹا ملا دیتے ہیں, برادے کو رنگ چڑھا کر پتی میں ڈال دیتے ہیں, بہت سارے اس طرح کے کام کرتے ہیں. تو ان لوگوں کا مقصود ہے دھوکہ دینا.
ٹھیک ہے,
تو اب جو دھوکہ ہے یہ ایک ایسا وصف ہے, یعنی ایک ایسا رذیل اور گھٹیا کام ہے کہ شریعت مطہرہ کی تعلیمات یہ کہتی ہیں کسی کافر کو بھی دھوکہ دینا جائز نہیں ہے.
کافر کو بھی دھوکہ نہیں دے سکتے؟
جی ہاں. تو اب اگر ان کا مقصود دھوکہ دینا ہے تو یقینی طور پر یہ گناہگار ہیں, اور اس بنا پر اگر مہنگا بیچ رہے ہیں تو وہ جو ڈفرنس ہے وہ بھی مال حلال نہیں کہلائے گا.
ٹھیک ہے,
لیکن اگر ان کا مقصود یہ ہے کہ ہم تو چیز کو خوبصورت سے خوبصورت بنانا چاہتے ہیں,
صحیح,
اور گاہک اگر ہم سے پوچھے گا کہ یہ کیا میٹیریل ہے تو جو اس کا نام ہے ہم وہی بتائیں گے,
ٹھیک ہے,
تو ظاہر بات ہے دھوکہ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب یہ دونوں پہلو بیان ہو گئے, ان دونوں پہلوؤں کے مطابق انما الاعمال بالنیات.
ٹھیک ہے, اور اگر وہ اچھی نیت ہے اور فائدہ بھی ہے گاہک کا پھر وہ چیز استعمال کر سکتے ہیں, لیکن بہتر یہ نہیں ہوگا کہ ہم بتا دیں کہ ہم نے یہ والی چیز لگائی, کیونکہ بتانا تو یہ چیزوں کا معلومات مشکل ہوتی ہے.
بتانا تو مسٹ ہے نا.
اچھا,
اگر کوئی بتانے میں ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اس کا مطلب اس کا دل میں چور ہے,
صحیح,
اور یہ اس سے جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے, دھوکہ دینا چاہتا ہے.
ٹھیک ہے, ضرور. بعض دفعہ پرانا فرنیچر ہوتا ہے اور وہ پورا تو قابل استعمال نہیں ہوتا, اس کے کچھ اجزاء جو ہیں وہ قابل استعمال ہوتے ہیں, جیسے اس کی پھول وغیرہ اس طرح کی چیزیں, تو وہ نئے فرنیچر کے اندر استعمال کر کے اس کو نئے کے ساتھ ہی بیچ دیا جائے, کیا اس کی اجازت ہوگی؟ یعنی اس کسی نے نیا ڈیزائن پسند کیا, اس میں وہی چیز لگتی ہے جو پرانے میں لگتی ہے, تو ایسا بھی ہوتا ہے؟
میں نے عرض کیا نا, کچھ اصول ایسے ہیں کہ جو بالکل ایک جنرل اصول ہیں اور تمام شعبوں کو وہ محیط ہوتے ہیں. ایک اصول اس میں سے یہ ہے کہ تاجروں کے عرف میں, یعنی شعبہ تجارت سے جو لوگ وابستہ ہیں, ان لوگوں میں اگر کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے, کسی تبدیلی کی وجہ سے چیز کی قیمت کم ہو جاتی ہے,
ٹھیک ہے,
تو وہ اس چیز کے اندر عیب مانا جاتا ہے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ موبائل ہے, موبائل کو آپ کھول کے بھی نہ دیکھیں, اسٹارٹ بھی نہ کریں, اس کا ڈبا کھول لیں,
جی جی,
تو ڈبا کھولنے سے اس کی قیمت گر جائے گی.
صحیح,
نئی گاڑی ہے, ایک مرتبہ شو روم سے نکلوا لیں, شو روم سے نکلوانے کے بعد اس گاڑی کی جو قیمت ہے وہ کم ہو جائے گی اگرچہ کہ نہ چلی ہو. تو بہت ساری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو شعبہ تجارت کے اندر عیب شمار کی جاتی ہیں, اور عیب کا پتہ کب چلتا ہے کہ جب کسی چیز کی قیمت کسی ایکٹیویٹی کی وجہ سے کم ہو جائے, تو وہ اس میں ایک عیب کہلاتا ہے. تو جو سوال آپ پوچھ رہے ہیں, تو ظاہر بات ہے ایسا جو کرنا ہے وہ اس چیز میں عیب تو پیدا کر رہا ہے, اس کی اب وہ قیمت نہیں رہے گی جو اس کی قیمت ہوتی ہے.
ٹھیک ہے,
تو اگر گاہک پوچھتا ہے تو اس کو بتانا پڑے گا.
اور اگر وہ چیز بالکل صحیح کنڈیشن میں لکڑی ہے, کبھی خراب ہوتی پر کبھی بہت اچھی رہتی, بھلے 100 سال پرانی ہو, تو اب لگانے میں بتانا ضروری ہوگا اس کو کبھی پرانا میں نے لگایا اس پہ.
گاہک کے پوچھنے پر یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ نیا مال ہے.
ٹھیک ہے,
سب نئی چیزیں ہیں.
ٹھیک ہے,
پرانا تو لگایا اس نے.
ٹھیک
ہے. ہاں, صوفوں کے اندر ہے کہ ایک عام طور پر صوفوں میں جو یہ پائلٹ ہوتے ہیں کنٹینرز کے,
جی جی,
کنٹینر میں جن پر سامان رکھا جاتا ہے, لکڑی کے پائلٹ ہوتے ہیں, کریٹ ٹائپ,
جی جی,
تو یہ آ کر کسی جگہ پر جو ہے وہ دو چار جگہوں پہ ڈالے جاتے ہیں, ان سے لکڑیاں نکالی جاتی ہے اور وہ لکڑیاں اندر یوز ہوتی ہیں. یعنی 90% جو فوم والے صوفے ہوتے ہیں ان میں وہی لکڑی یوز ہوتی ہے.
جی,
تو چونکہ وہ ایک اندر کا کام ہے اور اس کا ایک عرف بھی ایسا ہے, لیکن جو یہ بیڈ وغیرہ بنتے ہیں,
جی جی,
ان میں پرانی لکڑیاں یوز نہیں ہوتی.
جو عرف ہے, جو طریقہ کار ہے, اسی کے مطابق استعمال. جزاک اللہ. کچھ کالرز ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان کے سوالات سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی, پہلی کال سنائیے.
پالش والے دروازے یا فرنیچر پر بعد وضو کا تر ہاتھ لگ جائے تو کیا حکم ہوگا؟ جزاکم اللہ خیر.
جی, ایک اور کال سنائیے.
محمد سلیم رضا عطاج, میں ضلع بہاولپور سے سوال عرض کر رہا ہوں. میرا مفتی صاحب کی خدمت میں یہ سوال ہے کہ کسی بندے کا کسی بھی کاروباری بندے کے ساتھ کسی چیز پر سودا ہو جاتا ہے, آپس میں ریٹ طے ہو جاتا ہے, لیکن جو شخص کوئی چیز بیچنا چاہ رہا ہے, زبان ہونے کے بعد اگر اس کو کوئی ایسا کاروباری بندہ مل جاتا ہے کہ جو اس کو اس سے زیادہ پیسے دینے پر آمادہ ہو جاتا ہے, تو جو پہلے دو بندوں میں آپس میں بات طے ہوئی ہے, اگر وہ پہلے والا شخص اس کے ساتھ زبان کو ختم کر کے دوسرے کے ساتھ وہ سودا کر کے ریٹ زیادہ لے لے, کیا یہ جائز ہے یا نہیں ہے؟ اگر اس شخص کو پیسے واقعی میں بہت زیادہ ضرورت ہے, تو کیا وہ پہلے والا شخص جس سے پہلے زبان ہوئی ہے اس کی منت سماجت یا اسے اپنی کوئی مجبوری بتا کر دوسری جگہ پر وہ اپنی چیز دے سکتا ہے تاکہ اس کی جو ضرورت تھی وہ پوری ہو جائے؟ اس معاملے میں جواب ارشاد فرما دیجیے. جزاک اللہ.
آمین. جی, ایک اور کال سنائیے.
میں محمد عرفان سہیوال سے رہنے والا رہشی ہوں, عمان سے میں بول رہا ہوں. ہمارا یہ سوال ہے کہ جو باہر لے کنٹری کا کوئی بھی ملک ہے, سعودیہ ہے, دبئی ہے, عمان ہے, تو ادھر سے جو ویزے خریدتے ہیں, ادھر سے ویزے بہت سستے ملتے ہیں, آگے سے یہ 2-2 لاکھ, 1.5 لاکھ, لاکھ روپیے کے فیض میں آگے بیچتے ہیں, آدمی کو بلاتے ہیں, ادھر کام کار بھی نہیں ہوتا, اگر اس کو پھنساتے ہیں, کیا یہ جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ میں نے اپنے رشتے دار سے ویزا لیا تھا, لیکن اس نے میرے ساتھ بہت زیادہ جھوٹ بولا, میرے کو شہر کا بتا کر میرے کو ایک پنڈ میں ادھر لا کر ڈال دیا. ہاں, ادھر کام کار بھی نہیں ہے اتنا, کیا یہ جائز ہے کہ نہیں جائز؟
جی, ضرور عرض کرتے ہیں. پالش سے متعلق سوال, غالباً کہ پالش ابھی کچی ہے اور سوکھی نہیں, اس پر کسی کا ہاتھ لگ جائے تو اس کا حکم, اسپرٹ وغیرہ اس کے اندر.
ہاں, اب اس میں دو احتمال ہیں, یہ جو پوچھنا چاہ رہے ہیں, یا تو پاکی اور ناپاکی کے تعلق سے پوچھنا چاہتے ہیں, تو پالش کے اندر اسپرٹ ڈالی جاتی ہے, آئل پینٹ کے اندر بھی اسپرٹ ڈالی جاتی ہے,
مٹی کا تیل اس میں ڈالتا ہے,
مٹی کا تیل بھی ڈالا جاتا ہے, اسپرٹ بھی شامل ہوتی ہے. تو اسپرٹ جو ہے وہ الکوہل, ایک طرح سے الکوہل ہوتی ہے. تو الکوہل جن چیزوں سے اور جس طریقے سے کشید کیا جاتا ہے, اس کے متعلق علماء احناف کے جو ائمہ ہیں, امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام محمد اور امام ابو یوسف علیہ الرحمہ, ان کے مابین اختلاف ہے.
ٹھیک ہے.
اور اختلاف کا خلاصہ یہ ہے کہ جو چیزیں, ایک فریق یہ کہتا ہے کہ جو چیزیں الکحل کی تعریف پر پوری اترتی ہیں, اگر وہ نشہ دیں تو وہ ناپاک اور حرام ہوں گی,
صحیح,
ورنہ نہیں. دوسرا فریق اسے مطلق ناپاک اور حرام قرار دیتا ہے,
نشہ دیں یا نہ دیں. ٹھیک ہے.
تو یہ ائمہ احناف کے درمیان اختلاف ہے. تو اس اختلاف کو مد نظر رکھتے ہوئے علماء نے ایسی چیزوں کے اندر جس کا تعلق کھانے پینے سے نہیں ہے,
بیرونی استعمال ہے,
تو اس کے اندر اس کو الکحل کو جائز قرار دیا ہے.
صحیح.
یعنی اس کی ایسے قول کو اختیار کیا ہے فتوے کے لیے جس میں اس کی حلت اور پاکی کا بیان ہے. تو اسی بنا پر پالش کے اندر اسپرٹ ہے, یہ بھی پاک ہے. پرفیوم کے اندر الکحل ہے, پرفیوم بھی پاک ہے. اور انجیکشن لگانے کے لیے اسپرٹ لگائی جاتی ہے, وہ بھی پاک ہے. اس کے بعد ایک اور اسٹیپ آتا ہے آگے کہ کچھ ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق کھانے پینے سے ہے لیکن نشہ وہاں کسی صورت میں نہیں آتا. جیسے ہومیوپیتھک کی دوائیاں ہیں تو ان دوائیوں کے اندر ان دوائیوں کی حفاظت کے لیے الکحل لازمی عنصر ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اس سے نشہ کبھی بھی نہیں آتا.
صحیح, وہ بہت قلیل مقدار میں ہوتا.
تو ان کی بھی حلت کا حکم دیا گیا ہے. لیکن اس کے علاوہ جو الکحل ہے جو نشے کے لیے استعمال ہوتا ہے وہ بلا شبہ ناپاک ہے اور اس کا پینا حرام ہے.
حضور آپ نے ہومیوپیتھک کہا تو یہ اسی کا تخات ہے کہ ایلوپیتھک میں بھی یہ چلے گا؟
ایلوپیتھک میں بھی جہاں ایسے آئٹمز ہیں جہاں نشہ نہیں آتا,
ٹھیک ہے,
اس کی اجازت بھی دی جائے گی.
ٹھیک ہے, ضرورت جو ڈالی گی اس کی اجازت دی جائے گی.
دوسرا ان کا پہلو یہ ہو سکتا ہے کہ کسی کے جو نا وہ کاریگر نے پینٹ کیا اور وہ چھوٹ کر اس کے اعضاء پر لگ گیا اور وضو کا مسئلہ ہے تو اسے چھڑانا پڑے گا, کیونکہ وہ ظاہر بات ہے وہ تو ہے نہیں, ویسے بھی کاریگر تو ہے نہیں, گھر والا تو کاریگر نہیں ہے, تو اسے چھڑانا لازمی ہوگا. اور بعد میں بھی نظر آئے اور ہے نا مسئلہ کہ سب چیزیں کر لیں اور بعد میں نظر آیا اور پھر دیکھا کہ لگا رہ گیا, تو یہ حکم اس کے ساتھ نہیں ہے.
ٹھیک ہے,
یہ حکم کاریگر کے ساتھ,
کاریگر کے ساتھ جو عام طور میں مبتلا
رہتے ہیں.
ٹھیک ہے, سلیم بھائی بہاول پور سے سوال پوچھ رہے ہیں ایگریمنٹ سے متعلق کہ کسی قیمت پر کسی شخص کے ساتھ ایگریمنٹ ہو گیا, سودا ہو گیا, اور اب سودا ہو جانے کے بعد اس کو جو بیچنے والے کو کوئی اور آدمی ملا جو اس سے زیادہ پیسے دے رہا ہے, تو کیا یہ اس کو دے سکتا ہے اور پچھلا ایگریمنٹ ختم کر سکتا ہے؟
اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا, یا ایھا الذین آمنوا اوفوا بالعقود, اے لوگو اپنے معاہدوں کی پاسداری کرو.
سبحان اللہ,
تو اتنے واضح انداز میں رب کریم عز و جل نے جو معاہدہ ہے, ایگریمنٹ ہے, اس کی پاسداری کا حکم دیا ہے. تو لازمی ہے کہ جو معاہدہ ہو جائے اس کے بعد باہم رضامندی کے بغیر ایک طرفہ فسخ نہیں کر سکتے, ایک طرفہ نہیں توڑ سکتے. ایک نظام ہے,
صحیح,
ایک نظام ہے, اور اس نظام کو سمجھنے کی ضرورت ہے. پہ نظام یہ ہے کہ جب بھی کوئی سودا ہوتا ہے, مال کا سودا جس میں خریداری مکمل ہو جاتی ہے, تو انتقال ملکیت ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
خریدنے والا مال کا مالک ہو جاتا ہے, بیچنے والا پیسوں کا مستحق ہو جاتا ہے. وہ پیسوں کا تقاضا کرتا ہے, یہ مال کا تقاضا کرتا ہے. ایک صورت ہے کہ اس کے بعد بھی اگر وہ مال جل جائے یا ہلاک ہو جائے تو پھر سودا فسخ ہو جاتا ہے.
ٹھیک ہے,
وہ ایک نیچرل صورت ہے.
صحیح,
لیکن اگر بندہ تمے کا شکار ہو کر, یعنی تما یا لالچ کا شکار ہو کر اپنے ایگریمنٹ کو فس کرتا ہے, ایک طرفہ فس کرتا ہے, سامنے والے کی رضامندی نہیں ہوتی, تو یہ گناہ کا کام ہے, اس کی اجازت نہیں ہے. اور اگر اس طرح اگر شروع ہو جائے, کل اس کے ساتھ بھی یہی ہوگا.
ٹھیک ہے,
تو یہ جو طریقہ کار ہے یہ انتشار پر مبنی ہے.
ٹھیک ہے,
اور انتشار پر مبنی طریقہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟
صحیح, یہ دوسرا اس میں پہلو یہ ذکر کرے کہ خود اس سے بات کی جائے کہ مجھے ضرورت ہے اور وہ دوسرا آدمی زیادہ پیسے دے رہا ہے, آپ ایگریمنٹ ختم کر دیں, تو یہ تو اجازت کے ساتھ تو ٹھیک ہوگا. ایک صورت یہ تھی کہ خود اپنی مرضی سے بیچ دیا.
دیکھیں, یہ تھوک کے چاٹنے والی بات ہے.
صحیح,
جب ایک سودا ہو گیا تو اب مارکیٹ دیکھنی چاہیے تھی نا پہلے.
ٹھیک ہے,
پہلے مارکیٹ دیکھنی چاہیے تھی. اس نے اپنی رضامندی خوشی کے ساتھ اس کی آفر کو قبول کرتے ہوئے سودا کیا ہے.
ٹھیک ہے,
تو اب دوسرے کے پاس جانا تو اپنے آپ کو شرمندگی پر پیش کرنا ہے.
صحیح,
تو اس طرح تو نہیں جانا چاہیے.
ٹھیک, اور اگر وہ بالفرض کوئی صورت بنتی اور اجازت,
ہاں, بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ سامنے والا راضی ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یار, کوئی مسئلہ نہیں ہے, مجھے تو مال مل جائے گا کہیں اور سے, یا میرے پاس مال موجود ہے, تم بھیج دو. تو ہم نے یہ جو گفتگو کی ہے اس میں بار بار یہی لفظ استعمال کیا ہے کہ بغیر اس دوسرے کی رضامندی کے.
ٹھیک ہے,
تو اگر وہ راضی ہے اور سودا فسخ ہو جاتا ہے باہم خوشی کے ساتھ, تو ٹھیک ہے, یہ آزاد ہے, جہاں مرضی بیچے.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. عرفان بھائی ساہیوال سے تعلق ہے لیکن عمان سے انہوں نے ہمیں کال کی ہے. کہ بیرون ملک جو لوگ جاتے ہیں وہ وہاں کی کمپنیوں سے سستے ویزے خرید لیتے ہیں کم قیمت میں، اور پھر اپنے ملک میں وہ لوگوں کو، رشتہ داروں کو، جاننے والوں کو مہنگے داموں بیچتے ہیں، اور وہ ویزے بیچ کر ان کو بلا بھی لیتے ہیں لیکن کام کاج نہیں ہوتا، تو ایسی صورت کیا درست ہے یہ؟
دیکھیے، ہمارے ملک کا ایک بڑا حصہ، یعنی لاکھوں کی تعداد میں لوگ بیرون ممالک گئے ہوئے ہیں، اور بالخصوص جو عرب ممالک ہیں وہاں ویزوں کا ایک بالکل مختلف نظام ہے دیگر ممالک کے مقابلے میں. تو ہمارے لوگ باہر جانے کی دھن میں حلال حرام، جائز ناجائز، یہ باتیں بھول جاتے ہیں.
صحیح.
آپ دیکھیں کہ جو لوگ یورپ جاتے ہیں غیر قانونی طور پر، وہ ایران کے ذریعے اور ترکی کے ذریعے اور یونان میں داخل ہوتے ہیں، اسپین میں داخل ہوتے ہیں،
ٹھیک ہے،
اس میں سے کتنے لوگ تو مر جاتے ہیں راستے
کنٹینرز میں ان کو بند کر
مر جاتے ہیں، کنٹینر میں جو ہے وہ ان کا دم گھٹ جاتا ہے. تین چار سال پہلے واقعہ ہوا تھا، شاید کوئٹہ میں ہوا تھا، کنٹینر میں دم گھٹنے کی وجہ سے درجنوں لوگ وہیں انتقال کر گئے تھے. تو اب کیا انہیں خطرات نظر نہیں آ رہے کہ ہم باہر جا رہے ہیں اور اس رسک پر جا رہے ہیں؟ پیسہ تو وہ بھی خرچ کرتے ہیں، تو وہ جس خطرے اور جس غیر قانونی طریقے سے جاتے ہیں، شریعت مطہرہ یقینی طور پر اس انداز کو ناجائز اور غیر شرعی قرار دے گی.
جو کہ غیر قانونی
تو غیر قانونی ہے،
ٹھیک ہے،
غیر قانونی ہے، اور پھر اپنے آپ کو خطرے پر پیش کرنا ہے، جان کے مسائل ہیں.
ٹھیک ہے.
تو ابھی اس وقت بھی جو ہے وہ شاید ہی کوئی دن گزرتا ہو کہ جس اخبار میں یہ خبر نہ آتی ہو، خاص طور پر جو شام کے پناہ گزین ہیں، ملک شام، سیریا کے پناہ گزین، وہ کشتیوں کے ذریعے ترکی کے راستے یورپ داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں، اور روزانہ ہی خبریں آ رہی ہیں، اتنے لوگ پکڑے گئے، کشتی ڈوب گئی، ساحل پہ بھوک سے مر گئے، اس ملک کی ٹیم نے ان کو ریسکیو کیا، مطلب انہیں بچایا. تو یہ روزانہ خبریں آ رہی ہیں،
لیکن ممالک میں تو دھن سے شوٹ
مار دیتے ہیں، مار دیتے، کشتیاں ڈبو دیتے ہیں.
صحیح.
مطلب ایسے ظالم لوگ ہیں، وہ شاید یہ تصور کرتے ہیں کہ اب انہیں ہم اپنے ملک میں قید میں ڈال کے بھی بوجھ ہو گئے ہمارے اوپر یہ، تو ہم وہیں کشتیاں ڈبو دیتے ہیں. تو اتنے خطرات ہیں، پھر غیر قانونی پہلو ہیں. اسی طریقے سے جو ویزوں کا کام ہے، ایک تو ہے پراپر اور باقاعدہ جائز طریقے پر مشتمل کام،
کے ذریعے جو بھی ایجنٹ پر ہوتے ہیں.
مراد یہ ہے کہ ایک کمپنی ہے، اس کمپنی کو افراد چاہیے،
ٹھیک ہے،
تو وہ کمپنی یہاں پاکستان میں کسی ایجنٹ کو کہے گی تو مارکیٹنگ کرو.
صحیح.
ہمیں اتنے افراد چاہیے، تو یہاں کی کمپنی اخباروں میں اشتہار دے گی، جو جو ذرائع ہیں وہ استعمال کرے گی تشہیر کے، اور لوگوں کے انٹرویو لے گی، جو اہلیت پر پورا اترتے ہوں گے انہیں آگے بھجوا دے گی، اور وہ اس بات کی فیس لے گی.
صحیح.
تو اب اس طرح کی اگر کوئی ایسی کمپنی جو ڈمی نہیں ہے اور وہ حقیقت پر مشتمل ہے، تو اس کا فیس لینا تو درست ہوا. پھر دوسرا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں کی گورنمنٹ کا یہ قانون ہے کہ جو بھی شخص نیا آئے گا، اس کے 2-3 ہزار ریال یا 2-3 ہزار درہم اسے سیکیورٹی کے طور پر رکھنے ہوں گے
گورنمنٹ کے پاس،
گورنمنٹ کے پاس رکھنے ہوں گے. جیسے امارات کا تو مجھے معلوم ہے کہ 3,000 روپے شاید وہ ایک ورکر سے لیتے ہیں،
3,000 وہاں کی،
3,000 درہم تقریباً جو ہے وہ 90,000-1,00,000 بن جائے گا.
صحیح.
یہ لیتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ مثال کے طور پر ایکس کمپنی نے افراد بلوائے،
ٹھیک ہے،
اس نے کہا کہ جی ہم نے تو گورنمنٹ کو پیسے دینے ہوتے ہیں، آپ پیسے دیں. انہوں نے پیسے دے دیے، ٹھیک ہے، وہ پیسے ہوتے ہیں قابل واپسی،
ٹھیک ہے،
جب ان کا ویزا ختم ہوتا ہے تو گورنمنٹ وہ پیسے واپس دے دیتی
ہے.
لیکن بہت سارے وہ سیٹ حضرات، وہ کمپنیاں چلانے والے جو ورکر کو ہائر کرتے ہیں، وہ پیسے اپنی جیب میں رکھ لیتے ہیں,
واپس نہیں دیتے.
واپس نہیں دیتے. بھائی ان لوگوں نے تو بلوائے تھے افراد کہ ہم آپ کو تنخواہ پہ جو ہے وہ
کام دیں گے,
کام دیں گے, اور کام دیتے ہیں. اور وہ یوں سمجھیں کہ اگر کسی کی 1.5-2 ہزار روپے بھی درہم بھی تنخواہ ہے تو اس 3 ہزار کے مقابلے میں تو اس نے بہت زیادہ کما لیا.
صحیح.
لیکن جو ایک نظام اور قانون کہتا ہے کہ یہ آپ نے بطور امانت رکھے ہیں
واپس بھی ملیں گے,
وہ واپس کرنے چاہیے.
ٹھیک ہے.
وہ جو پیسے ان ورکروں کے یہ سیٹ لوگ دبا کے رکھتے ہیں اور اپنی جیبیں گرم کرتے ہیں, یہ ظلم ہے, نراش ظلم ہے. آپ نے جو نا افراد بلوائے ہیں, ٹھیک ہے ٹکٹ کے پیسے لے لیں آپ,
ٹھیک ہے
ٹکٹ کے پیسے آپ لے لیں, کوئی حرج نہیں ہے.
عموماً ٹکٹ بھی وہ ورکر ہی دے رہا ہوتا ہے,
ورکر دے رہا ہوتا ہے. اوپر سے جو ہے وہ جو پیسے قابل واپسی ہوتے ہیں ویزا ختم ہونے کے بعد ان کو نہیں دیے جاتے وہ پیسے. اچھا کچھ افراد سے میں ملا ہوں جو وہ پیسے نہیں رکھتے,
ٹھیک ہے,
جو وہ واپس لوٹا دیتے ہیں جب بھی ملازم کو جانا ہوتا ہے, وہ پیسے ان کو واپس کر دیتے ہیں. تو اب ہوتا یہ ہے کہ کمپنی تو ایک کمپنی ہے لیکن بیچ میں جو ہے وہ اور افراد آ گئے,
ٹھیک ہے,
انہیں پتا ہے کہ جناب اس کمپنی میں جگہ ہے, تو وہ بروکر کے طور پر مہنگا ویزا بیچتے ہیں.
ٹھیک ہے.
تو اس میں بھی ممکن ہے بہت سارے ظلم کے اور زیادتی کے اور گناہ کے پہلو شامل ہوں,
غیر قانونی بھی ہو سکتا ہے شاید.
ہو سکتا ہے ایسا ہو, اور ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسی چیز نہ ہو, سب کچھ جو ہے وہ ایک معاہدے کے تحت ہو, اور وہ معاہدہ جو بروکری اور کمیشن کے شرعی تقاضوں پر پورا اترتا ہے اس کے تحت ہو. تو یوں اس مسئلے کے دو رخ ہیں, ایک رخ پر ہم نے کلام کیا, دوسرا رخ بھی ممکن ہے.
ٹھیک ہے.
تو بہرحال سوچ سمجھ کے جانا چاہیے.
اب جس طرح یہ
اصل ہے فیصلہ,
عرفان بھی کہہ رہے ہیں کہ بلا لیے اور یہاں کام نہیں, تو اس سے لگتا ہے کہ شاید بلاتے وقت یہ کہتا ہوگا کہ آج ہم کام بھی دلوائیں گے, اور اس طرح کے
یہ ایک تیسرا رخ ہے.
ٹھیک ہے.
وہ یہ ہے کہ جی ویزا تو ملک کے اندر داخل ہونے کے لیے ضروری ہے نا.
صحیح.
تو وہاں کے جو مقامی لوگ ہیں, وہاں کے جو وطنی ہیں, تو ان کا یہ کاروبار ہے, کہتے ہیں ٹھیک ہے ویزا لے لو, کام ہم کو ہی نہیں دیں گے, ویزا لے لو, تنخواہ کوئی نہیں دیں گے,
ٹھیک
ہے ہمیں بھی اتنے پیسے دے دو.
صحیح.
اگر گورنمنٹ کی فیس 3 ہزار روپے ہے, وہ ان سے 10 ہزار روپے لیتے ہیں,
فالتو لیں گے
10, کیونکہ ان کا تو یہ کام ہے, ان کا یہ بزنس انہوں نے بنا لیا ہے, ایک ناجائز بزنس ہے. اور ان ملکوں کی گورنمنٹ بھی میری معلومات کے مطابق اس کی بیچ کنی کرتی ہے, پکڑ دھکڑ بھی کرتی ہے. بعض ملکوں میں ایسے قانون اب آئے ہیں پچھلے 1-2 سال سے کہ اگر کوئی ویزے والا شخص ایسی جگہ کام کرتا ہوا پایا گیا جس کے نام پر اس کا ویزا نہیں ہے,
جس نے بلوایا تھا اس کے برعکس
اس کے پاس نہیں پایا گیا وہ,
ٹھیک ہے,
تو جس نے وہ ویزا جاری کیا ہے اس کو بھی پکڑا جائے گا اور اس کو بھی پکڑا جائے گا
جو کام کر رہا ہے.
مطلب بعض ممالک میں اس پر ابھی آ کر 1-2 سال میں پہلے سے یہ کام شروع ہوا ہے, سختی شروع ہوئی ہے, ورنہ اس سے پہلے تو لوٹ مار جاری تھی اور لوگوں پر لوگ بہت مظلوم تھے. مجھے ایک صاحب ملے, کہنے لگے کہ میں نے ان سے کہا یار آپ اتنے اچھے عربی کیسے بول رہے ہیں, بہت شاندار عربی, اور وہ جو مقامی عربی ہوتی ہے عامی عربی اسے کہتے ہیں, یہ جو کتابوں کی عربی ہے اس سے ہٹ کر وہ عربی ہوتی ہے. انہوں نے جامعہ میں 3-4 درجے پڑھے ہوئے تھے تو پک کرنا ان کے لیے زیادہ آسان تھا, لیکن جس شان مطلب جاندار طریقے سے وہ عربی بول رہے تھے مجھے بڑا حیران کیا. مقامی عربی اور ان کے کلچر کے مطابق گفتگو کرنا قدر مشکل ہوتا ہے. کہنے لگے جب میں آیا یہاں پر تو میرے ساتھ دھوکا ہوا اور مجھے لے جا کے جنگل میں جو بدو لوگ ہوتے ہیں ان کے ساتھ باندھ دیا.
اچھا.
میں ان کے پٹھے جو ہے وہ کاٹتا تھا, ان کے جانور جو ہے وہ چارہ کاٹتا تھا, جانوروں کے جانور جو ہے ان کو سنبھالتا تھا, کھیتی باڑی کرتا تھا, نہ مجھے نکلنے دیتے تھے وہاں سے نہ کچھ, اور ویزا کس بات کا تھا لیکن پھنسا مجھے کہاں دیا. تو ہوش کی ضرورت ہے.
صحیح.
پیسوں کی چمک کے اندر جو ہے وہ جذباتی فیصلہ نہیں کرنے چاہیے. ایک دنیا دار دنیا کے طور پر بھی جو فائدہ اور نقصان ہے اسے مد نظر رکھنا چاہیے, اور شریع اعتبار سے جو حلال و حرام ہے اسے بھی اپنے سامنے رکھ کر پھر فیصلے کرنے چاہیے.
جزاک اللہ. جی مزید کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں. جی سنائیے کال.
سوال میرا یہ تھا کہ اس طرح تجارت کے دوران آج کل ایک دو روپے کے حساب کو حساب تصور نہیں کیا جا رہا. جیسے کسی کو اگر 1,000 2 روپے دینے ہیں تو 2 روپے جس کو دو پھینک دیتا ہے اور نہیں آ رہے رکھ لے. تو اس کے متعلق مجھے معلوم کرنا تھا, جیسے میرا بھی کام ہے مطلب صحیح ہے, چھوٹا بھی نہیں ہے نہ بڑا درمیانے لیول کا, جس سے جیسے اگر 10,000 2 روپے بنتا ہے 2 روپے دو تو وہ چھوڑ دیتا ہے, بولتا نہیں اس کو رکھو, اگر اسے نہ دو تو اس کے متعلق.
جی ایک اور کال سنائیے.
کام کی تجارت میں کوئی سوال پوچھنا تھا. سوال یہ ہے کہ میری گارمنٹس کی دکان ہے تو اس میں یونیفارم بھی رکھا ہوا ہے, تو یونیفارم پرائیویٹ سکول والوں نے سب نے علیحدہ علیحدہ رکھا ہوا ہے. ایک سکول والوں نے کہا ہے کہ آپ کو ہم آرڈر دیتے ہیں یہ کہ ہمارا یونیفارم آپ رکھیں, لیکن وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم کس حساب سے ہمارے ساتھ کام کریں گے. تو پوچھنا یہ چاہتا ہوں کہ کوئی جو جائز طریقہ ہے وہ مجھے بتا دیا جائے تاکہ میں کوئی ایسا میرے سے کوئی غلط کام نہ ہو.
جی ضرور عرض کریں گے. ایک اور کال سنائیے.
جی میں ایک کمپنی میں جاب کرتا ہوں, تو اس میں ہمارا طریقہ کار یہ ہوتا ہے کہ صبح میں ایک ایز اے فور مین کام کرتا ہوں, تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ صبح جا کے بندوق کو مطلب ہمارے جو انجینئر وغیرہ ہوتے ہیں ان کی مطلب مشورے سے اپنے جو بندے ہوتے ہیں ان کو مطلب دے دے دیں, یہ پرانا کام ہے آپ نے کرنا ہے, اس میں ہم آپ کو اتنا مطلب 1 گھنٹہ 2 گھنٹے ایکسٹرا اوور ٹائم دیں گے. جبکہ وہ اپنا کام جو ہے تقریباً 11 سے 12 بجے تک دن کو ختم کر کے وہ چلے جاتے ہیں, اور اس میں ان کا پورا جو دن ہے ڈیلی ویجز کے حساب سے وہ بھی پلس اوور ٹائم بھی ہم ان کو مطلب جو فورمین ہوتا ہے وہ لکھ دیتا ہے. تو اس کے بارے میں جاننا چاہ رہا تھا کہ کیا ایسا کرنا صحیح ہے.
جی عرض کرتے ہیں, ضرور تجارت کے دوران جو ہے کم رقم کا حساب کتاب نہیں رہتا, 1,000 2 روپے ہیں 3 روپے تو چھوڑ دیے جاتے ہیں, وہ نہیں دیتا بعض دفعہ یہ نہیں لیتا, تو یہ کیا.
دیکھیں 1 روپیہ 2 روپیہ بھی مال ہے,
ٹھیک ہے,
اور جتنے کا مال خریدا ہے اتنے ہی پیسے دینے پڑیں گے,
ٹھیک ہے,
وہ پیسے تو اس کے ذمہ باقی ہیں. یا تو یہ کہ اسے اگر ہونا تو چاہیے کہ روزگاری رکھی جائے,
صحیح,
اور فی زمانہ تو کام چیک پر ہو آ گیا ہے, مطلب کیش ڈیلیوری بہت کم ہوتی ہے بڑے سودوں کے اندر, پراپر سودوں کے اندر, شہر کے اندر لوکل جو کام ہے وہ کیش بھی ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
لیکن اس میں بھی بڑی تعداد میں لوگ چیک کا استعمال کرتے ہیں, وہاں تو پورے دینے ظاہر بات ہے,
صحیح,
لیکن جہاں ایسا ہے کہ کیش دیا جا رہا ہے اور کیش لیا جا رہا ہے تو روزگاری کا اہتمام کیا جائے, روزگاری رکھی جائے, ورنہ جو ہے وہ مالک سے پھر کہہ دیا جائے کہ بھئی یہ حساب بس 1 روپے چھوڑ دو یا 2 روپے چھوڑ دو, بس اتنے میں ہمارا فائنل.
یا بعض دفعہ دکاندار جسے 999 لکھا ہوتا ہے تو اب وہ 1 روپیہ واپس نہیں کرتے, 1,000 ہی مراد لیتے ہیں, تو یہ ایسی صورتیں.
نہیں ایسی مراد تو خود ساختہ ہے, نہیں لی جا سکتی, جتنے کا سودا طے ہوا ہے اتنے کا ہی وہ مانا جائے گا,
ٹھیک ہے,
1 روپے کا معاملہ ہے تو وہ بھی دینا پڑے گا,
واپس دینا
دینا پڑے گا,
رکھنا نہیں چاہیے.
بالکل آسان طریقہ یہ ہے کہ مالک سے کہہ لیں بھی یار 1 روپیہ تو کھلا نہیں ہے, اگر واقعات نہ ہو تو یہ چلو ہمیں چھوڑ دیں آپ,
ٹھیک ہے,
اب ہمارا کوئی لین دین نہیں ہے. اس طرح کے الفاظ کہے جائیں کہ براءت یا اسقاط, یعنی ٹھیک ہے اس نے یہ اپنا حق ساقط کر دیا, یہ واضح ہو جائے, اور یہ اس کے نمائندے سے, اس کے نوکر سے, اس کے جو
وکیل
سے, ان سے کہنے سے بعض اوقات ناکافی ہوگا, بعض اوقات کافی ہوگا, کہ بعض اوقات جو نمائندے ہوتے ہیں وہ اس بات کے بھی مختار ہوتے ہیں,
ٹھیک ہے, اور اگر وہ گاہک خود ہی چھوڑ کے چلا جاتا ہے, اب اس کی کوئی بھی وجہ ہو سکتی ہے کہ وہ سمجھ رہا ہے کہ یہ چیز ہے ہی 1,000 کی, یا بس ویسے ہی نہیں مانگتا,
مروت میں بھی کہتا ہے چلو یار 1-2 روپیہ نہیں کھلے تو چھوڑ دو, کوئی مسئلہ نہیں,
ٹھیک ہے,
تو کوئی جھگڑا ہی نہیں,
اس میں کوئی جھگڑا نہیں, ٹھیک ہے, جزاک اللہ. دور گارمنٹس کا کام کرتے ہیں, اسکولوں کی وردیاں یونیفارم بھی رکھے ہوتے ہیں مختلف اسکولس کے, تو بعض اسکول والے کہتے ہیں کہ آپ ہمارے اس کا رکھیں لیکن شرائط لگا دیتے ہیں, کہ کچھ شرائط بھی بیان کرتے ہیں, اس طریقے سے کاروبار کرنا اسکول کے ساتھ.
وہ جو فرنیچر مارکیٹ کا سلسلہ تھا,
جی جی,
وہاں پہ گاڑی والا کیس سامنے آیا تھا,
جی جی,
کہ کس طریقے سے گاڑی جو ہے وہ جو گاڑی والا فرنیچر اٹھاتا ہے اس سے بھی یہ فرنیچر والے کمیشن لیتے ہیں,
جی جی,
جو کہ ایک ظلم کا طریقہ کار تھا. یہ مسئلہ بھی وہی ہے تقریباً, کہ جس بندے نے اسکول کے ارد گرد دکان کھولی ہوئی ہے تو اسکول والے اس سے کمیشن لیتے ہیں
جی جی,
اور ممکن ہے اسکول والے ٹرانسپورٹر سے بھی کمیشن لیتے ہوں,
گاڑیاں جو لگی
ممکن ہے,
ٹھیک ہے.
لیکن مجھے اتنا پتا ہے کہ کتابوں والے سے والوں سے ہی لیتے ہیں. بہت سارے لوگ دارالافتاء میں مسئلہ پوچھنے آئے ہیں. دیکھیں اس مسئلے کی دو اس کے دو رخ ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اسکول والے کہتے ہیں جی ہمارے نام سے کاپی چھاپو,
ٹھیک ہے.
تو چونکہ ان کا سوال تھا کہ مجھے کوئی راستہ بتائیں,
جی جی,
اسکول والوں کے نام سے یہ کاپی اگر یہ چھاپتے ہیں تو دو صورتیں ہیں, یا تو اسکول والے خود انویسٹ کریں,
صحیح,
اور اس یعنی اگر وہ کاپیاں ہزار کاپیاں ایک لاکھ روپے کی چھپتی ہیں تو وہ اس ایک لاکھ کے کیپٹل میں وہ اپنا حصہ ملائیں,
ٹھیک ہے,
اور دونوں شیئرنگ کریں, اور اس ایک جو کاپی ہے ایک جو پروڈکٹ ہے اس میں یہ دونوں پارٹنر ہوں گے,
ٹھیک ہے,
اس کے نفع نقصان میں یہ دونوں شامل ہوں گے,
متعین کر لیں.
یہ ایک طریقہ کار ہے جو جائز ایک متبادل حل ہے.
صحیح.
دوسرا طریقہ یہ ہے کہ یہ کاپیاں چھاپ کے ساری ہی اسکول میں رکھ دیں,
ٹھیک ہے,
بیچ دیں ان کو.
صحیح.
مطلب مثال کے طور پر وہ کاپی ایک لاکھ روپے کی اسے پڑی ہے, اس نے سوا لاکھ کی بیچ دی,
ٹھیک ہے,
اسکول والے اس حساب سے بیچیں گے کہ وہ 25-30 ہزار روپے نفع کما لیں گے,
ٹھیک ہے.
لیکن اسکول والے کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم ایک عزت دار مقام چاہتے ہیں.
صحیح.
یہ جو چیزیں ہیں کاپی شاپی بیچنا یہ ہمارے رتبے کو کم کرتا ہے, ہم یہ نہیں کریں گے, بس تم جو ہے وہ کاپی بیچو پر ہمارا نام ڈال دو, ہم بچوں کو فورس کریں گے
وہاں سے لے لیں
کہ تم نے کوئی عام کاپی لے کے نہیں آنی, جس پر ہمارا نام لکھا ہوگا وہ لے کر آنی ہے,
ٹھیک ہے,
اور صرف اس کام کے آپ نے جو ہے ہمیں کمیشن دینی ہے,
ٹھیک ہے,
مطلب ہم آپ کی کاپیاں بکوائیں گے تو کمیشن دیں گے آپ ہمیں. اب یہ جو طریقہ کار ہے یہ ظلم پر مشتمل ہے. اسکول والوں نے کیا کیا؟ کچھ بھی نہیں کیا,
بزنس دیا اس کو. اگر یہ
میں دیکھیں, بات سنیے کہ وہ دکان کھول کر بیٹھا ہوا ہے,
ٹھیک ہے,
اس نے ایک نام ڈال دیا, نام ڈال دینا کوئی بزنس نہیں ہے, اسکول کا نام ڈالا ہے, یہ تھوڑی ہے اس نے کسی شیمپو کمپنی کا نام ڈال دیا اور شیمپو کی بوتل پہ لکھ دیا اور وہ بکے گا. ایک اسکول کے نام, اسکول کا نام سے پروڈکٹ کی ویلیو میں کوئی کمی بیشی نہیں ہوتی,
ٹھیک ہے,
جو کاغذ کاپی کا ہے وہ سب کو نظر آ رہا ہے کیا کاغذ ہے,
ٹھیک ہے,
کیا اس کا کور ہے, کیا اس کا گتا ہے, سب کو نظر آ رہا ہے. لیکن ایک مونوپولی کے لیے نام ڈالا جاتا ہے کہ ہم طلبہ کو فورس کریں گے کہ اس کے علاوہ کوئی کاپی لانی نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
آپ کے دکان پر وہ لامحالہ آئے گا, اور پھر مارکیٹ میں اگرچہ اس کا ریٹ 50 روپے ہو لیکن اسکول کے فورس کرنے کی وجہ سے 100 روپے کی بھی خریدے گا.
صحیح.
اسکول والے نے تو کچھ بھی نہیں کیا,
ٹھیک ہے,
نہ اس نے انویسٹ کی, نہ سرمایہ کاری کی, نہ جو ہے وہ طالب علم اور دکان کے درمیان بروکری کا کردار ادا کیا. جو بروکری کے تقاضے اور شرائط ہیں, جس طرح وہ محنت کرتا ہے ایک بروکر اور اس محنت کے بدلے وہ معاوضہ لیتا ہے, یہاں تو ایسی کوئی بھی چیز نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
یہاں تو نرا جو ہے ایک وہ ہے جال بچھایا گیا, ایک جال بچھا کر اور ایک سائڈ طریقے سے سائڈ میں رکھ کے ایک نفع کھینچا گیا ہے. ایک تو نفع وہ ہے جو یہ لوگ فیسوں کے ذریعے لیتے ہیں,
صحیح,
بلکہ ایک نفع سائڈ سے بھی لے رہے ہیں,
سائڈ بزنس کے,
مطلب
گاڑیوں والے,
اسٹیشنری کے دکانوں والے ہیں ان سے لے رہے ہیں, ان سے لے رہے ہیں گاڑیوں والے سے. اب آپ دیکھیں اسکول کا ڈریس, اسکول کا ڈریس ہزاروں بچے جو ہے وہ بعض اسکول سے ہوتے ہیں, ان کے مختلف کیمپس ہوتے ہیں,
جی جی,
اس میں ہزاروں بچے پڑھتے ہیں. آپ صدر میں چلے جائیں ہر بڑے اسکول کی وردی مل جائے گی آپ کو,
صحیح,
لیکن جو اسٹیشنری والا اسکول کے برابر میں بیٹھا ہوا ہے اس سے یہ مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ ہمیں پیسے دیں,
صحیح,
جس کے دکان صدر میں اس سے کیوں نہیں مطالبہ کر رہے ہیں,
ٹھیک ہے.
تو یہ ایک مونوپلی ہے اور اس طرح کا جو تقاضا یہ غیر شرعی ہے اور اس کی گنجائش نہیں ہے,
ٹھیک ہے.
متبادل طریقہ ہم نے عرض کر دیا کہ ٹھیک ہے اسکول کے جو آنر ہیں وہ اگر ڈریس یونیفارم کا کام ہے تو یونیفارم تیار کرنے میں اپنا انویسٹ کریں,
ٹھیک ہے,
یا تو جو دکاندار ہے وہ صرف محنت کرے, سارا انویسٹ ان کا ہو اور اس کا کام ہے بیچنا, جو نفع ہے نفع ہو اس میں شیئرنگ کی جائے, یا یہ ہے کہ دونوں پیسے ملائیں. تو یہ ہے کاروباری اور اسلامک موڈ,
ٹھیک ہے,
اور جو دوسرا طریقہ ہے وہ جائز نہیں ہے.
ٹھیک ہے. حضور فور مین ہیں کمپنی کے اندر جو کام ورکر کرتے ہیں, ان کو کام یہ ڈیوائیڈ کرتے ہیں کہ یہ کام کرنا ہے, اور یہ اپنے حساب سے یہ کرتے ہیں کہ ڈیوٹی ٹائم میں اتنا ہوگا اور یہ مزید کام بھی ہے آپ یہ کریں, ہم آپ کو اوور ٹائم دیں گے. لیکن وہ کاریگر ہیں وہ جب اوور ٹائم یا یہ چیزیں دیکھتے ہیں تو جلدی کر کے چلے جاتے ہیں, فارغ ہو جاتے ہیں ڈیوٹی ٹائم میں ہی فارغ ہو جاتے ہیں. لیکن چونکہ کام جو ہے وہ تقسیم کرتے وقت کچھ اوور ٹائم کے لیے رکھا گیا تھا, کچھ ڈیوٹی ٹائم کے لیے, تو کیا اب یہ اوور ٹائم کے مستحق ہوں گے اس طریقے سے, جبکہ کام وہ کر دیا, جو کام دیا تھا انہوں نے پورا کر دیا.
تھوڑا سا الگ زاویے سے سوال آیا ہے.
جی جی,
عام طور پر تو یہی سوال آتا ہے اور لوگ یہی پوچھتے ہیں کہ جناب ہم جب اوور ٹائم دیتے ہیں تو جو کاریگر حضرات ہیں وہ تھوڑا کام بھی لمبا کر دیتے ہیں,
صحیح,
اور وہ کھینچ دیتے ہیں تاکہ اوور ٹائم تک پہنچ سکیں اور اوور ٹائم حاصل کر سکیں. یہ جو سوال ہے کہ نہیں ایسا نہیں ہوتا, بلکہ جتنا ان کو کام بتایا گیا تھا وہ ڈیوٹی ٹائم میں ہی کر کے چلے جاتے ہیں,
اوور ٹائم والا بھی اس میں فارغ کر دیتے ہیں.
تو اگر تو وہ تنخواہ دار ہیں,
ٹھیک ہے,
تو انہیں کوئی اوور ٹائم نہیں دیا جائے گا.
ٹھیک ہے.
تنخواہ دار آدمی مدت ملازمت میں, یعنی جو بھی وقت ہوتا ہے نوکری کا, مثال کے طور پر 9 to 5 ہے, تو اس وقت میں یہ وقت اس نے بیچا ہوتا ہے,
ٹھیک ہے,
اس کا وہ معاوضہ لے رہا ہوتا ہے,
صحیح,
اس وقت میں وہ جو بھی کام کرے گا تو وہ اس کا معاوضہ پا رہا ہے,
ٹھیک,
ایکسٹرا معاوضے کا وہ حقدار نہیں ہے.
اگر اس کے اجارے میں اس کی جو جاب طے ہوئی تھی اس میں طے ہو جائے کہ آپ نے یہ چیز ڈیلی کے 100 آئٹم بنانے ہیں, تو اب وہ اجارے کا تو اس نے جو طے تھا وہ 100 بنا لیے,
عرض کر رہا ہوں
اب زائد ہو گئے.
اگر وہ تنخواہ پر ہے تو اس کی یہ صورت ہے, اور اگر ایسا نہیں ہے,
ٹھیک ہے,
اسے پیسے ملتے ہیں پر پیس کے حساب سے,
ٹھیک ہے,
تو تنخواہ پہ تو نہ ہوا,
ٹھیک ہے,
وہ تو عمل پر اب کام کر رہا ہے, کہ جتنا عمل کرے گا وہ جتنا جتنی پروڈکٹس بنائے گا اتنی ہی جو ہے اسے وہ معاوضہ ملے گا. لیکن ان کے سوال سے ظاہر تھا کہ ایسا نہیں ہے,
تنخواہ دار ہی محسوس ہو رہا ہے.
جی
جی جی.
تو اگر کوئی شخص کام اپنے وقت پر ختم کر لیتا ہے,
ٹھیک ہے,
تو اوور ٹائم لگاتا ہی نہیں ہے,
صحیح,
تو وہ اوور ٹائم کا حقدار نہیں ہو سکتا.
جتنا مرضی کام کر لے وہ تنخواہ کے کا ہی حقدار ہوگا.
ظاہر بات تو وہ انسان ہے اور مشین تو ہے نہیں,
ٹھیک ہے,
اس نے جو کام کیا ہے وہ ایک نارمل کام ہی کیا ہوگا,
ٹھیک ہے,
تھوڑا بہت زیادہ کر لیا ہوگا,
صحیح,
ایسا تو نہیں ہو سکتا نا. اگر وہ کوئی 50 چیزیں پیک کرتا ہے تو آج اس نے 200 چیزیں پیک کر دی ہوں گی, ایسا تو نہیں ہوگا,
ٹھیک ہے,
زیادہ سے زیادہ اس نے 70-80 چیزیں پیک کر دی ہوں گی,
ٹھیک ہے,
تو ایسا تو کام میں ہوتا رہتا ہے.
ٹھیک. اگر حضور اس میں جو ہے وہ ٹائم بچ گیا ہے, اب آپ فرما رہے ہیں کہ وہ تنخواہی کا حقدار ہوگا, بھلے وہ زائد کام کر لے, اب اس نے زائد کام بھی جلدی کر لیا اوور ٹائم کے لالچ میں, لیکن ٹائم بچ گیا 1 گھنٹہ 2 گھنٹے, تو اب وہ فارغ بیٹھا ہوا, تو کیا اور کام دیا جائے گا اس کو, یا اس کو کہا جائے گا کہ نہیں
اور کام دیا جائے گا؟
جو فورمین بھی تو ملازم ہی ہے نا وہ,
جی,
کمپنی کا, تو اس کی ذمہ داری بنے گی,
اس کی چھٹی نہیں ہوگی,
ٹھیک ہے,
جو ٹائم نوکری کے لیے معاہدے میں طے پایا ہے,
ٹھیک ہے,
اس پورے ٹائم میں جو تسلیم نفس ہے,
صحیح,
اپنی سپردگی ہے,
ٹھیک ہے,
وہ رکھنا ضروری ہے,
صحیح.
اگر کام 12 بجے ختم ہو گیا ہے تب بھی اگر 5 بجے تک ٹائم ہے 5 بجے تک اسے بیٹھنا ہوگا,
ٹھیک ہے,
یہ اس کے معاہدے کا ایک حصہ ہے,
صحیح.
اور اس وقت کام اگر نہیں ہوتا اور پھر آ جاتا ہے تو اس کو کرنا پڑے گا وہ کام,
ٹھیک ہے. اور اگر وہ کہتا ہے کہ حضرت میں نے عام طور پہ اس کاریگر ایک دن میں جتنا کام کرتے میں نے کر دیا ہوا ہے, تو اب میں مزید کام نہیں کروں گا, تو کیا وہ کہہ سکتا ہے؟ یہ
دیکھیں اتنا تو ہے کہ جو معتدل کام ہے وہ اس سے لیا جائے گا,
ٹھیک ہے, وہ اس نے کر دیا.
ہاں, مثال کے طور پر 5 بجے تک ٹائم ہے, وہ 4 بجے تک کام سے فارغ ہو گیا, اب پھر اس کو اتنا کام دے دیا کہ جو پورا دن جتنا کام ہو,
جی جی,
تو ایسا تو نہیں ہوگا اور نہ کوئی کرے گا. اب وہ 12 بجے فارغ ہو گیا تو یہ تھوڑی اسے آدھا دن جو ہے وہ فارغ رکھا جائے گا,
ٹھیک ہے,
کام تو دیا جائے گا اس کو,
ٹھیک ہے. اور فور مین صاحب جو ہیں ان کو چاہیے کہ وہ مالک کو بھی مطلع کریں,
مالک کو بھی مطلع کریں اور سمجھائیں ان کو,
ٹھیک ہے,
کہ اس طرح کے جو عذر ہیں یہ خود ساختہ عذر ہیں,
ٹھیک ہے,
اور حقیقت یہ ہے, اس طرح انہیں سمجھائیں, ان کا ذہن بنائیں تاکہ وہ غیر شرعی مطالبے نہ کریں.
ٹھیک ہے, جزاک اللہ. میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں, ہمارے سلسلے کا وقت ختم ہوا. انشاءاللہ عزوجل آئندہ ہفتے نئے موضوعات کے ساتھ, نئے سوالات کے ساتھ احکام تجارت کا سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو سنا عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
رزق حلال دے مجھے.
ناتا تیرے حبیب کا، دیتا ہوں تجھ کو آستا تیرے حبیب کا۔